इस जगह बास कोता अंदेश और नादान दुश्मनों ने एक एतराज़ भी बिस्मिल्लाह की बलागत पर किया है। इन मोतरजीन में से एक साहिब तो पादरी इमादुद्दीन नाम है, जिसने अपनी किताब हिदायतुल मुस्लिमीन में एतराज़ मंदरजा ज़ैल लिखा है। दूसरे साहिब बाबा नारायण सिंह नाम वकील अमृतसरी हैं, जिन्होंने पादरी के एतराज़ को सच समझकर अपने दिली आनात के तकाजा की वजह से वही पोच एतराज़ अपने रिसाले विद्या प्रकाशक में दर्ज कर दिया है। सो हम इस एतराज़ को माँ जवाब इसके के लिखना मुनासिब समझते हैं। ता मुनसफीन को मालूम हो कि फ़र्त तासुब ने हमारे मुखालिफीन को किस दर्जे की कोर बातनी और नाबीनाई तक पहुँचा दिया है कि जो नहायत दर्जे की रोशनी है वो उनको तारीकी दिखाई देती है, और जो आला दर्जे की खुशबू है वो उसको बदबू तसव्वुर करते हैं। तो अब जानना चाहिए कि जो एतराज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बलागत पर मस्कूरा बाला लोगों ने किया है वो ये है कि अर्रहमानिर्रहीम जो बिस्मिल्लाह में वाक़ है ये फसीह तर्ज पर नहीं। अगर रहीम और रहमान होता तो ये फसीह और सही तर्ज थी, क्योंकि खुदा का नाम रहमान बा एतबार इस रहमत के है कि जो अक्सर और आम है, और रहीम का लफ्ज़ बनिस्बत रहमान के उस रहमत के लिए आता है कि जो कलील और ख़ास है। और बलागत का काम ये है कि किल्लत से कसरत की तरफ इंतकाल हो, न ये कि कसरत से किल्लत की तरफ। ये एतराज़ है कि इन दोनों साहिबों ने अपनी आँखें बंद करके इस कलाम पर किया है, जिस कलाम की बलागत को अरब के तमाम अहले ज़ुबान, जिनमें बड़े बड़े शायर भी थे, बावजूद सख्त मुखालिफत के तस्लीम कर चुके हैं। बल्कि बड़े बड़े मुआनिद इस कलाम की शान अज़ीम से नहायत दर्जा ताज्जुब में पड़ गए, और अक्सर उनमें से के जो फसीह और बलीग कलाम के असलूब को बखूबी जानने पहचानने वाले और मज़ाक़ सुखन से आरिफ और बाइंसाफ थे, वो तर्ज़ कुरानी को ताकत इंसानी से बाहर देखकर एक मौजज़ा अज़ीम यकीन करके ईमान ले आए, जिनकी शहादतें जा बजा कुरान शरीफ में दर्ज हैं। और जो लोग सख्त कोर बातिन थे, अगरचे वो ईमान ना लाए, मगर सरासीमगी और हैरानी की हालत में उनको भी कहना पड़ा कि ये सेहर अजीम है जिसका मुकाबला नहीं हो सकता। चुनाचे उनका ये बयान भी फुरकान मजीद के कई मकाम में मौजूद है। अब इसी कलाम मोजिज निज़ाम पर ऐसे लोग एतराज़ करने लगे, जिनमें से एक तो वो शख्स है जिसको दो सतरें अरबी की भी सही और बलीग़ तौर पर लिखने का मलिका नहीं, और अगर किसी अहले ज़ुबान से बातचीत करने का इत्तेफाक हो तो बजुस टूटे फूटे और बेरब्त और ग़लत फ़िक्रों के कुछ बोल ना सके, और अगर किसी को शक हो तो इम्तिहान करके देख ले। और दूसरा वो शख्स है जो इल्मे अरबी से बकुल्ली बेबहरा बल्कि फ़ारसी भी अच्छी तरह नहीं जानता, और अफसोस के ईसाई मुकद्दम उज़्ज़िक्र को ये भी खबर नहीं कि यूरोप के अहले इल्म के जो उसके बुज़ुर्ग और पेशरौ हैं, जिनका बोट साहिब हाशिया सहवे किताबत है सही पोर्ट जॉन डेविन पोर्ट है, जिनका बोट साहिब वगैरह अंग्रेज़ों ने ज़िक्र किया है, वो ख़ुद कुरान शरीफ के आला दर्जे की बलागत के कायल हैं। और फिर दाना को ज़्यादातर इस बात पर गौर करनी चाहिए कि जब एक किताब जो ख़ुद एक अहले ज़ुबान पर ही नाजिल हुई है और उसकी कमाल बलागत पर तमाम अहले ज़ुबान बल्कि सब आ मुअल्लका के शोरा जैसे इत्तेफाक कर चुके हैं, तो क्या ऐसा मुसल्लम सबूत कलाम किसी नादान अजनबी व यौलीदा ज़ुबान वाले के इनकार से, जो कि लियाकत फ़न सुखन से महज बेनसीब और तवग्गुल उलूम अरबिया से बिल्कुल बेबहरा बल्कि किसी अदना अरबी आदमी के मुकाबले पर बोलने से आजिज़ है, قابل اعتراض ٹھہر سکتا ہے، بلکہ ایسے لوگ جو اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کرتے ہیں خود اپنی نادانی دکھلاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اہل زبان کی شہادت کے برخلاف اور بڑے بڑے نامی شاعروں کی گواہی کے مخالف کوئی نکتہ چینی کرنا حقیقت میں اپنی جہالت اور خر فطرتی دکھلانا ہے۔ بھلا عماد الدین پادری کسی عربی آدمی کے مقابلے پر کسی دینی یا دنیاوی معاملے میں ذرا ایک آدھ گھنٹہ تک ہم کو بول کر تو دکھاوے، تا اول یہی لوگوں پر کھلے کہ اس کو سیدھی سادھی اور بامحاورہ اہل عرب کے مذاق پر بات چیت کرنی آتی ہے یا نہیں، کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ اس کو ہرگز نہیں آتی، اور ہم بیقین تمام جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی عربی آدمی کو اس کے سامنے بولنے کے لیے پیش کریں تو وہ عربوں کی طرح اور ان کے مذاق پر ایک چھوٹا سا قصہ بھی بیان نہ کر سکے اور جہالت کے کیچڑ میں پھنسا رہ جائے، اور اگر شک ہے تو اس کو قسم ہے کہ آزما کر دیکھ لے۔ اور ہم خود اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اگر پادری عماد الدین صاحب ہم سے درخواست کریں تو ہم کوئی عربی آدمی بہم پہنچا کر کسی مقررہ تاریخ پر ایک جلسہ کریں گے جس میں چند لائق ہندو ہوں گے اور چند مولوی مسلمان بھی ہوں گے، اور عماد الدین صاحب پر لازم ہوگا کہ وہ بھی چند عیسائی بھائی اپنے ساتھ لے آویں، اور پھر سب حاضرین کے روبرو اول عماد الدین صاحب کوئی قصہ جو اسی وقت ان کو بتلایا جائے گا عربی زبان میں بیان کریں، اور پھر وہی قصہ وہ عربی صاحب کہ جو مقابل پر حاضر ہوں گے اپنی زبان میں بیان فرماویں۔ پھر اگر منصفوں نے یہ رائے دے دی کہ عماد الدین صاحب نے ٹھیک ٹھیک عربوں کے مذاق پر عمدہ اور لطیف تقریر کی ہے تو ہم تسلیم کر لیں گے کہ ان کا اہل زبان پر نکتہ چینی کرنا کچھ جائے تعجب نہیں، بلکہ اسی وقت 50 روپیہ نقد بطور انعام ان کو دیے جائیں گے۔ لیکن اگر اس وقت عماد الدین صاحب بجائے فصیح اور بلیغ تقریر کے اپنے جولیدہ اور غلط بیان کی بدبو پھیلانے لگے یا اپنی رسوائی اور لیاقتی سے ڈر کر کسی اخبار کے ذریعے سے یہ اطلاع بھی نہ دی کہ میں ایسے مقابلے کے لیے حاضر ہوں، تو پھر ہم بجز اس کے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر عماد الدین صاحب تولد ثانی بھی پاویں تب بھی وہ کسی اہل زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر جس حالت میں وہ عربوں کے سامنے بھی بول نہیں سکتے اور فی الفور گونگا بننے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ان عیسائیوں اور آریوں کی ایسی سمجھ پر 1000 حیف اور 2000 لعنت ہے کہ جو ایسے نادان کی تالیف پر اعتماد کر کے اس بے مثل کتاب کی بلاغت پر اعتراض کرتے ہیں کہ جس نے سید العرب پر نازل ہو کر عرب کے تمام فصیحوں اور بلیغوں سے اپنی عظمت شان کا اقرار کرایا، اور جس کے نازل ہونے سے سب آ معلقہ مکہ کے دروازے پر سے اتارا گیا، اور معلقہ مذکورہ کے شاعروں میں سے جو شاعر اس وقت بقید حیات تھا وہ بلا توقف اس کتاب پر ایمان لایا۔ پھر دوسرا افسوس یہ کہ اس نادان عیسائی کو اب تک یہ بھی خبر نہیں کہ بلاغت حقیقی اس امر میں محدود نہیں کہ قلیل کو کثیر پر ہر جگہ اور ہر محل میں خانخواہ مقدم رکھا جائے، بلکہ اصل قاعدہ بلاغت کا یہ ہے کہ اپنے کلام کو واقعی صورت اور مناسب وقت کا آئینہ دار بنایا جاوے۔ سو اس جگہ بھی رحمان کو رحیم پر مقدم کرنے میں کلام کو واقعی صورت اور ترتیب کا آئینہ بنایا گیا ہے، چنانچہ اس ترتیب طبی کا مفصل ذکر ابھی سورہ فاتحہ کی آئندہ آیتوں میں آوے گا، اور اب ہم سورہ ممدوحہ کی دوسری آیتوں کو تفصیل سے لکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے: الحمدللہ، تمام محامد اس ذات معبود برحق مستجمع جمیع صفات کاملہ کو ثابت ہیں جس کا نام اللہ ہے۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ قرآن شریف کی اصطلاح میں اللہ اس ذات کامل کا نام ہے کہ جو معبود برحق اور مستجمع جمیع صفات کاملہ اور تمام رضائل سے منزہ اور واحد لا شریک اور مبدا جمیع فیوز ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن شریف میں اپنے نام اللہ کو تمام دوسرے اسماء و صفات کا موصوف ٹھہرایا ہے اور کسی جگہ کسی دوسرے اسم کو یہ رتبہ نہیں دیا۔ پس اللہ کے اسم کو بوجہ موصوفیت تامہ ان تمام صفتوں پر دلالت ہے جن کا وہ موصوف ہے، اور چونکہ وہ جمیع اسماء اور صفات کا موصوف ہے اس لیے اس کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ جمیع صفات کاملہ پر مشتمل ہے۔ بس خلاصہ مطلب الحمدللہ کا یہ نکلا کہ تمام اقسام حمد کے کیا با اعتبار ظاہر کے اور کیا با اعتبار باطن کے اور کیا با اعتبار ذاتی کمالات کے اور کیا با اعتبار قدرتی عجائبات کے اللہ سے مخصوص ہیں اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور نیز جس قدر محامد صحیحہ اور کمالات تامہ کو عقل کسی عاقل کی سوچ سکتی ہے یا فکر کسی متفکر کا ذہن میں لا سکتا ہے وہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں، اور کوئی ایسی خوبی نہیں کہ عقل اس خوبی کے امکان پر شہادت دے مگر اللہ تعالیٰ بدقسمت انسان کی طرح اس خوبی سے محروم ہو، بلکہ کسی عاقل کی عقل ایسی خوبی پیش ہی نہیں کر سکتی کہ جو خدا میں نہ پائی جائے۔ جہاں تک انسان زیادہ سے زیادہ خوبیاں سوچ سکتا ہے وہ سب اس میں موجود ہیں، اور اس کو اپنی ذات اور صفات اور محامد میں من کل الوجوہ کمال حاصل ہے اور رضائل سے بکلی منزہ ہے۔ اب دیکھو یہ ایسی صداقت ہے جس سے سچا اور جھوٹا مذہب ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام مذہبوں پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ بجز اسلام دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو خدا تعالیٰ کو جمیع رضائل سے منزہ اور تمام محامد کاملہ سے متصف سمجھتا ہو۔ عام ہندو اپنے دیوتاؤں کو کارخانہ ربوبیت میں شریک سمجھتے ہیں اور خدا کے کاموں میں ان کو مستقل طور پر دخیل قرار دیتے ہیں، بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خدا کے ارادوں کو بدلنے والے اور اس کی تقدیروں کو زیر و زبر کرنے والے ہیں۔ اور نیز ہندو لوگ کئی انسانوں اور دوسرے جانوروں کی نسبت بلکہ بعض ناپاک اور نجاست خوار حیوانات یعنی خنزیر وغیرہ کی نسبت یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی زمانے میں ان کا پرمیشر ایسی ایسی جونوں میں تولد پا کر ان تمام آلائشوں اور آلودگیوں سے ملوث ہوتا رہا ہے کہ جو ان چیزوں کے عائد حال ہیں، اور نیز انہی چیزوں کی طرح بھوک اور پیاس اور درد اور دکھ اور خوف اور غم اور بیماری اور موت اور ذلت اور رسوائی اور عاجزی اور ناتوانی کی آفات میں گرفتار ہوتا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تمام اعتقادات خدا تعالیٰ کی خوبیوں میں بٹا لگاتے ہیں اور اس کے ازلی و ابدی جاہ و جلال کو گھٹاتے ہیں، اور آریہ سماج والے جو ان کے مہذب بھائی نکلے ہیں جن کا یہ گمان ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک وید کی لکیر پر چلتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کو خالقیت سے ہی جواب دیتے ہیں اور تمام روحوں کو اس کی ذات کامل کی طرح غیر مخلوق اور واجب الوجود اور موجود با وجود حقیقی قرار دیتے ہیں، حالانکہ عقل سلیم خدا تعالیٰ کی نسبت صریح یہ نق سمجھتی ہے کہ وہ دنیا کا مالک کہلا کر پھر کسی چیز کا رب اور خالق نہ ہو، اور دنیا کی زندگی اس کے سہارے سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی وجوب کے روح سے ہو۔ اور جب عقل سلیم کے آگے یہ دونوں سوال پیش کیے جائیں کہ آیا خداوند قادر مطلق کے محامد تامہ کے لیے یہ بات اصل اور انسب ہے کہ وہ آپ ہی اپنی قدرت کاملہ سے تمام موجودات کو منصہ ظہور میں لا کر ان سب کا رب اور خالق ہو اور تمام کائنات کا سلسلہ اسی کی ربوبیت تک ختم ہوتا ہو اور خالقیت کی صفت اور قدرت اس کی ذات کامل میں موجود ہو اور پیدائش اور موت کے نقصان سے پاک ہو، یا یہ باتیں اس کی شان کے لائق ہیں کہ جس قدر مخلوقات اس کے قبضہ تصرف میں ہیں یہ چیزیں اس کی مخلوق نہیں ہیں اور نہ اس کے سہارے سے اپنا وجود رکھتی ہیں اور نہ اپنے وجود اور بقا میں اس کی محتاج ہیں اور نہ وہ ان کا خالق اور رب ہے اور نہ خالقیت کی صفت اور قدرت اس میں پائی جاتی ہے اور نہ پیدائش اور موت کے نقصان سے پاک ہے، تو ہرگز عقل یہ فتویٰ نہیں دیتی کہ وہ جو دنیا کا مالک ہے وہ دنیا کا پیدا کنندہ نہیں، اور ہزاروں پر حکمت صفتیں کہ جو روحوں اور جسموں میں پائی جاتی ہیں وہ خود بخود ہیں، اور ان کا بنانے والا کوئی نہیں، اور خدا جو ان سب چیزوں کا مالک کہلاتا ہے وہ فرضی طور پر مالک ہے، اور نہ یہ فتویٰ دیتی ہے کہ اس کو پیدا کرنے سے عاجز سمجھا جاوے یا ناطاقت اور ناقص ٹھہرایا جاوے، یا پلیدی اور نجاست خاری کی نالائق اور کبھی عادت کو اس کی طرف منسوب کیا جائے، یا موت اور درد اور دکھ اور بے علمی اور جہالت کو اس پر روا رکھا جائے، بلکہ صاف یہ شہادت دیتی ہے کہ خدا تعالیٰ ان تمام رذیلتوں اور نقصانوں سے پاک ہونا چاہیے، اور اس میں کمال تام چاہیے، اور کمال تام قدرت تام سے مشروط ہے، اور جب خدا تعالیٰ میں قدرت تام نہ رہی اور نہ وہ کسی دوسری چیز کو پیدا کر سکا اور نہ اپنی ذات کو ہر یک قسم کے نقصان اور عیب سے بچا سکا، تو اس میں کمال تام بھی نہ رہا، اور جب کمال تام نہ رہا تو محامد کاملہ سے وہ بے نصیب رہا۔ یہ ہندوؤں اور آریوں کا حال ہے، اور جو کچھ عیسائی لوگ خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر کر رہے ہیں وہ ایک ایسا امر ہے کہ صرف ایک ہی سوال سے دانا انسان سمجھ سکتا ہے، یعنی اگر کسی دانا سے پوچھا جائے کہ کیا اس ذات کامل اور قدیم اور غنی اور بے نیاز کی نسبت جائز ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے تمام عظیم و شان کاموں میں جو قدیم سے وہ کرتا رہا ہے آپ ہی کافی ہو، آپ ہی بغیر حاجت کسی باپ یا بیٹے کے تمام دنیا کو پیدا کیا ہو، اور آپ ہی تمام روحوں اور جسموں کو وہ قوتیں بخشی ہوں جن کی انہیں حاجت ہے، اور آپ ہی تمام کائنات کا حافظ اور قیوم اور مدبر ہو، بلکہ ان کے وجود سے پہلے جو کچھ ان کو زندگی کے لیے درکار تھا وہ سب اپنی صفت رحمانیت سے ظہور میں لایا، اور بغیر انتظار عمل کسی عامل کے سورج اور چاند اور بے شمار ستارے اور زمین اور ہزار ہا نعمتیں جو زمین پر پائی جاتی ہیں محض اپنے فضل و کرم سے انسانوں کے لیے پیدا کی ہوں، اور ان سب کاموں میں کسی بیٹے کا محتاج نہ ہوا ہو، لیکن پھر وہی کامل خدا آخری زمانے میں اپنا تمام جلال اور اقتدار کل عدم کر کے مغفرت اور نجات دینے کے لیے بیٹے کا محتاج ہو جائے، اور پھر بیٹا بھی ایسا ناقص بیٹا جس کو باپ سے کچھ بھی مناسبت نہیں، جس نے باپ کی طرح نہ کوئی گوشہ آسمان کا اور نہ کوئی قطع زمین کا پیدا کیا جس سے اس کی الوہیت ثابت ہو، بلکہ مرکز کے 8:12 آیت میں اس کی عاجزانہ حالت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے دل سے آہ کھینچ کر کہا کہ اس زمانے کے لوگ کیوں نشان چاہتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا، اور اس کے مصلوب ہونے کے وقت بھی یہودیوں نے کہا کہ اگر وہ اب ہمارے روبرو زندہ ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن اس نے ان کو زندہ ہو کر نہ دکھلایا اور اپنی خدائی اور قدرت کاملہ کا ایک ذرہ ثبوت نہ دیا، اور اگر بعض معجزات بھی دکھلائے تو وہ دکھلائے کہ اس سے پہلے اور نبی بکثرت دکھلا چکے تھے، بلکہ اسی زمانے میں ایک حوض کے پانی سے بھی ایسے ہی عجائبات ظہور میں آتے تھے، دیکھو باب پنجم انجیل یوحنا۔ غرض وہ اپنے خدا ہونے کا کوئی نشان دکھلا نہ سکا، جیسا کہ آیت مذکورہ بالا میں خود اس کا اقرار موجود ہے، بلکہ ایک ضعیفہ عاجزہ کے پیٹ سے تولد پا کر بقول عیسائیوں وہ ذلت اور رسوائی اور ناتوانی اور خواری عمر بھر دیکھی کہ جو انسانوں میں سے وہ انسان دیکھتے ہیں کہ جو بدقسمت اور بے نصیب کہلاتے ہیں، اور پھر مدت تک ظلمت خانہ رحم میں قید رہ کر اور اس ناپاک راہ سے کہ جو پیشاب کی بدرو ہے پیدا ہو کر ہر یک قسم کی آلودہ حالت کو اپنے اوپر وارد کر لیا، اور بشری آلودگیوں اور نقصانوں میں سے کوئی ایسی آلودگی باقی نہ رہی جس سے وہ بیٹا باپ کا بدنام کنندہ ملوث نہ ہو، اور پھر اس نے اپنی جہالت اور بے علمی اور بے قدرتی اور نیز اپنے نیک نہ ہونے کا اپنی کتاب میں آپ ہی قرار کر لیا، اور پھر در صورت کہ وہ عاجز بندہ کہ خانخواہ خدا کا بیٹا قرار دیا گیا، بعض بزرگ نبیوں سے فضائل علمی اور عملی میں کم بھی تھا، اور اس کی تعلیم بھی ایک ناقص تعلیم تھی کہ جو موسیٰ کی شریعت کی ایک فرع تھی، تو پھر کیوں کر جائز ہے کہ خداوند قادر مطلق اور ازلی اور ابدی پر یہ بہتان باندھا جاوے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذات میں کامل اور غنی اور قادر مطلق رہ کر آخرکار ایسے ناقص بیٹے کا محتاج ہو گیا اور اپنے سارے جلال اور بزرگی کو بیک بارگی کھو دیا۔ میں ہرگز باور نہیں کرتا کہ کوئی دانا اس ذات کامل کی نسبت کہ جو مستجمع جمیع صفات کاملہ ہے، ایسی ذلتیں جائز رکھے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ابن مریم کے واقعات کو فضول اور بیہودہ تعریفوں سے الگ کر لیا جائے تو انجیلوں سے اس کی واقعی حالات کا یہی خلاصہ نکلتا ہے کہ وہ ایک عاجز اور ضعیف اور ناقص بندہ، یعنی جیسے کہ بندے ہوا کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کے ماتحت نبیوں میں سے ایک نبی تھا، اور اس بزرگ اور عظیم الشان رسول کا ایک تابع اور پسرو تھا، اور خود اس بزرگی کو ہرگز نہیں پہنچا تھا، یعنی اس کی تعلیم ایک اعلیٰ تعلیم کی فرع تھی، مستقل تعلیم نہ تھی۔ اور وہ خود انجیلوں میں اقرار کرتا ہے کہ میں نہ نیک ہوں اور نہ عالم الغیب ہوں، نہ قادر ہوں، بلکہ ایک بندہ عاجز ہوں۔ اور انجیل کے بیان سے ظاہر ہے کہ اس نے گرفتار ہونے سے پہلے کئی دفعہ رات کے وقت اپنے بچاؤ کے لیے دعا کی، اور چاہتا تھا کہ دعا اس کی قبول ہو جائے، مگر اس کی وہ دعا قبول نہ ہوئی، اور نیز جیسے عاجز بندے آزمائے جاتے ہیں، وہ شیطان سے آزمایا گیا۔ بس اس سے ظاہر ہے کہ وہ ہر طرح عاجز ہی عاجز تھا، مخرج معلوم کی راہ سے جو پلیدی اور ناپاکی کا مبرز ہے، تولد پا کر مدت تک بھوک اور پیاس اور درد اور بیماری کا دکھ اٹھاتا رہا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ بھوک کے دکھ سے ایک انجیر کے نیچے گیا، مگر چونکہ انجیر پھلوں سے خالی پڑی ہوئی تھی اس لیے محروم رہا، اور یہ بھی نہ ہو سکا کہ دو چار انجیریں اپنے کھانے کے لیے پیدا کر لیتا۔ غرض ایک مدت تک ایسی آلودگیوں میں رہ کر اور ایسے دکھ اٹھا کر وہ اقرار عیسائیوں کے مر گیا اور اس جہان سے اٹھایا گیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا خداوند قادر مطلق کی ذات میں ایسی ہی صفات ناقصہ ہونی چاہیے؟ کیا وہ اسی سے قدوس اور ذوالجلال کہلاتا ہے کہ وہ ایسے عیبوں اور نقصانوں سے بھرا ہوا ہے؟ اور کیا ممکن ہے کہ ایک ہی ماں یعنی مریم کے پیٹ میں سے پانچ بچے پیدا ہو کر ایک بچہ خدا کا بیٹا بلکہ خدا بن گیا، اور چار باقی جو رہے ان بیچاروں کو خدائی سے کچھ بھی حصہ نہ ملا؟ بلکہ قیاس یہ چاہتا تھا کہ جبکہ کسی مخلوق کے پیٹ سے خدا بھی پیدا ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ آدمی سے آدمی اور گدی سے گدا پیدا ہو۔ تو جہاں کہیں کسی عورت کے پیٹ سے خدا پیدا ہو تو پھر اس پیٹ سے کوئی مخلوق پیدا نہ ہو، بلکہ جس قدر بچے پیدا ہوتے جائیں وہ سب خدا ہی ہوں، تاکہ وہ پاک رحم مخلوق کی شرکت سے منزہ رہے اور فقط خداؤں ہی کے پیدا ہونے کی ایک کان ہو۔